فلسطین اور کربلا۔ فلسطینیوں کی نگاہ میں امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا مقام و مرتبہ۔ تحریک حماس فلسطین کے سفارتی ترجمان جناب خالد قدومی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو۔
میرا ماننا ہے کہ امام حسین اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو وہ فلسطین میں ہوتے۔
کیا ان فلسطینی مجاہد نوجوانوں کے دل میں عاشورہ کا جذبہ صرف ان چار عدد کلپ تک ہی محدود ہے جسے کچھ لوگ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں؟
جو کوئی بھی فلسطینی عوام کے ساتھ کچھ دن گزارے، سب سے پہلے وہ جس چیز سے متعارف ہوگا وہ امام حسین کی شخصیت ہے۔ حسین المقدسی جو 17 سالہ جوان تھا، نماز فجر کے لیے جا رہا تھا، ایک ہجوم نے اسے پکڑ لیا، اسے پیٹرول پلایا اور پھر اسے آگ لگا دی۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے اگر آپ کو یاد ہو۔ اس کا نام حسین تھا۔ یہ ہمارے اہل سنت ہونے سے قطع نظر ہے، ہم شروع سے سنی ہیں۔ فلسطین میں کوئی بھی شیعہ کبھی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر منتقل کرنے کا واقعہ لکھا ہے۔ امام حسین کا سر فلسطین کے علاقے المجدل کے محلہ اسقلان منتقل کیا گیا تھا۔
ابھی وہ فلسطین کی کون سی جگہ بنتی ہے؟
المجدل 1948 کے علاقوں میں سے ہے، غزہ کے نزدیک۔ جب ہم امام حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کے صرف چند خواص لوگ بات کرتے ہوں، بلکہ عوام اس پر بات کرتے ہیں۔ 10 محرم ہمارے لیے نجات و جہاد کی تاریخ کا دن ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سرباز روح اللہ رضوی ہوں۔ اسکرین شاٹ چینل کے پروگرام سلسلہ گفتگو کے ایک اور انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جن ایام میں یہ گفتگو آپ سنیں گے اور دیکھیں گے وہ محرم سے نہایت قریب ہوں گے۔ ہم جناب ڈاکٹر خالد قدومی کی خدمت میں ہیں۔ آپ کا تعلق فلسطین سے ہے اور یہاں تہران میں اسلامی جہاد تحریک حماس کے نمائندہ ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ اسلامی ثقافت، دین، مذہب سے آشنا اور علم دوست ہیں۔ جناب قدومی صاحب، مجھے یاد ہے کہ میں پہلی مرتبہ تہران میں جب آپ کے دفتر آیا کسی اجلاس میں، وقفہ نماز کے دوران میں نماز پڑھنے لائبریری چلا گیا۔ وہاں میں نے آپ کی لائبریری میں رکھی کتابوں پر ایک نظر ڈالی تو دیکھا بہت سی شیعہ کتب سنی کتب کے ساتھ موجود تھیں۔ کئی کتب مناظراتی کتب بھی رکھی تھیں، جیسے شفائے پشاور یا المراجعات، مجھے یاد ہے انہیں وہاں میں نے دیکھا تھا۔ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔
آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعوت پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا، اور جو آپ نے خوبصورت باتیں کی، شکریہ۔ میں چاہتا تھا مشترکہ زبان میں بات کریں، لیکن بہت سی خامیوں کے امکان کی وجہ سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اپنی زبان میں بات کریں، تاکہ کسی غلط فہمی کا اندیشہ نہ رہے۔
آپ عربی میں بات کریں، میں اپنی زبان میں سوال پوچھوں گا، اور ڈاکٹر صاحب آپ عربی میں ہی جواب دیجیے گا۔ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کئی سالوں سے ایران میں ہیں اور اسی عہدے پر فائز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ اس جگہ کی ثقافت، رسومات اور ماحول سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، جہاں زیادہ تر شیعہ آبادی ہے۔ اور یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگا کہ اگر ہم کہیں شیعہ ثقافت کا سب سے نمایاں اظہار انہی محرم و اربعین کے دنوں میں ہوتا ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایام ہیں۔ آپ ایک فلسطینی ہیں، فلسطینی ماحول کے پروردہ ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ امام حسین، جسے لوگ نواسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جانتے ہیں، ان سے متعلق جو کچھ یہاں آپ نے دیکھا اس کے ساتھ موازنہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ امام حسین کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکراً مرة اخرى لك۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں اس خوبصورت ملک میں رہتا ہوں اور میری زندگی کے 12 سال یہاں گزر گئے ہیں۔ میں 2001 میں ایران آیا تھا۔ اس وقت خطے کی سیاسی صورتحال بے انتہا نازک تھی۔ ایک طرف بہار عربی و شام کا بحران تھا اور دوسری طرف میرے لیے یہ بالکل نیا ثقافتی ماحول تھا۔ مجھے ایک ایسے ملک میں آنا تھا جس کا ایک مخصوص سیاسی پس منظر تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان سالوں میں حالات کیسے تھے۔ مجھے ذاتی طور پر متنوع ثقافتی ماحول پسند ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عرب دنیا سے دور اسلامی ممالک میں گزارا ہے۔ مجھے دوسروں سے سیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے۔ میں مشرقی ممالک کی زبانوں سے واقف تھا، لیکن مجھے فارسی بہت کم آتی تھی، یعنی تقریباً میری فارسی صفر تھی۔ تہران میں میرے ساتھ پہلی بات یہ ہوئی کہ میں بربری روٹی والی قطار میں کھڑا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بوڑھی عورتوں کو باتیں کرنا بہت پسند ہے؟ وہاں ایک بوڑھی خاتون دکاندار سے باتیں کر رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ یہ کالا آٹا کیا ہے جو ہمیں کھلا رہے ہو، کیا ہم عرب ہیں؟ میں کھڑا سن رہا تھا۔ میں نے کہا خدا کی قسم ہم عربوں کو تو یہ آٹا بھی میسر نہیں. ان ضعیف خاتون نے کہا, او ہو آپ عرب ہیں؟ میں نے کہا جی میں عرب ہوں, میں ایران میں ہی رہتا ہوں اور آپ سب سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. ان خاتون نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا اور کہا کہ آپ ناراض مت ہوئیے گا. اس کے بعد وہ تقریباً 5 منٹ تک بولتی رہیں. میں چاہتا تھا بات ختم کروں لیکن وہ بولے چلی جا رہی تھیں. ثقافتوں کے درمیان فرق کے بارے میں کہوں گا کہ ثقافتی اختلاف کے ماحول میں آپ کے پاس ایسا نظریہ ہونا چاہیے جو آپ کو دوسری سمت کھینچ کر لے جائے تاکہ دوسروں سے رابطہ برقرار کر سکیں, نہ یہ کہ ان سے دور ہو جائیں. خاص طور پر جب دوسری طرف آپ جیسا مسلمان ہو, مشرق سے ہو یا جس خطے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں کا رہنے والا ہو. اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ جب انسان کسی خاص ثقافت اور مخصوص ماحول میں زندگی گزار رہا ہو اور مختلف افکار سے آشنا ہو, یہ افکار اور نظریات اس آدمی اور دوسروں کے درمیان دیوار نہ بنے, تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ممکن ہے اس قوم کے بھی کچھ سوالات ہوں یا ان کا کوئی خاص زاویہ نقطہ نگاہ ہو. جیسا کہ آپ اس قوم کے بارے میں ایک ذہنیت رکھتے ہیں, یہ قوم بھی آپ کے بارے میں ایک ذہنیت رکھتی ہے. میں کسی ایسے دوست کو نہیں جانتا جو ایران آیا ہو اور پھر واپسی پر ایران کے متعلق اس کی رائے منفی سے مثبت میں تبدیل نہ ہوئی ہو. ہمیشہ مثبت رائے کے ساتھ ایران سے جاتے ہیں جبکہ ایران آتے وقت ان کی رائے منفی ہوا کرتی ہے اکثر کی. افسوس کہ جو نہیں آئے وہ آج بھی ایسے ہی ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے متعلق بھی کچھ ایسا ہی داستان ہے. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ کچھ ایرانی دوست امام حسین کے بارے میں ہماری رائے کو منفی قرار دیتے ہیں. اگر امام حسین ہمارے زمانے میں ہوتے تو وہ فلسطینی ہوتے. حقیقت میں ایسا ہی ہوتا. میں دعوے سے کہوں گا کہ چاہے آپ سنی, شیعہ, عرب یا کچھ اور بھی ہوں, جو کوئی بھی فلسطینی عوام کے ساتھ چند دن بسر کرے گا, وہ جس پہلی شخصیت سے ان کے درمیان متعارف ہوگا وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا دوسرا نام مسئلہ فلسطین ہے. اسی لیے آپ ہمارے انقلابی جوانوں کے نعروں میں حیات من الذلہ کا نعرہ ضرور سنیں گے اور انقلابی تقریریں سنیں گے. مثال کے طور پر آپ شہید عماد العقل کو دیکھ لیں. وہ شہید عز الدین قسام بٹالین کے کمانڈروں میں سے تھے جو اتنا بہادر تھا کہ جنگ کے دوران ہمیشہ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ اگلے مورچوں میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر لڑائی لڑے. انہیں شہادت کی تڑپ تھی.
وہ کب شہید ہوئے؟
1993 میں شہید ہوئے تھے. انہوں نے صہیونی دشمن کو الجھایا ہوا تھا. ان کا عرفی نام شہید ابو حسین تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شہید بزرگوار فکر امام حسین رضی اللہ عنہ پر یقین رکھتے تھے, کامل یقین, اور انہیں ایک غیر مساوی جنگ کا سامنا تھا. امام حسین اور ان کے خاندان کے تمام افراد جو ان کے ساتھ تھے اور یہ مبارک ستارے جو ہمراہ تھے, مجموعی طور پر 72 لوگ تھے. ان کے مقابلے میں ابن زیاد اور عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کی 5,000 فوج تھی. اگر ہم ظاہری حساب سے دیکھیں تو امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قتل ہونے اور شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ وہ اس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں, اس کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے تاکہ یہ سوچ زندہ رہے, یہ فکر زندہ رہے. یہ وہی فکر اور کردار ہے جس کی پیروی شہید ابو حسین اور عماد عقل کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ ایک ایسی جنگ شروع کر رہے ہیں جس کا نتیجہ شہادت ہے اور انہیں معلوم تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے, لیکن وہ ظلم کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھے. وہ ظالموں کے ظلم کے آگے جھکے نہیں. یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان قابضین کے غلام بن کر رہیں. فلسطینی جوانوں کی نگاہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایسی ہی شخصیت ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام آپ کو ہمارے ہاں بہت زیادہ ملے گا. وہ جوان جسے قدس شہر میں صہیونوں نے آگ لگائی تھی, 17 سال کا جوان حسین المقدسی تھا. وہ نماز فجر کے لیے جا رہا تھا, ایک ہجوم نے اسے زبردستی پکڑ لیا, صہیونی ہجوم نے, اور اسے پیٹرول پلایا اور پھر اسے آگ لگا دی. یہی کچھ سال پہلے کی بات ہے. اگر آپ کو یاد ہو اس کا نام حسین تھا. امام حسین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا نام, ان کی تہذیب, شخصیت, فکر سب کے لیے جانی پہچانی ہے. امام حسین انسانی اقدار کی بلند ترین چوٹی ہیں. جرات و بہادری کی وجہ سے آپ مسئلہ فلسطین کا مرکزی نقطہ اور ہر فلسطینی کی پہچان ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین کے ساتھ ہمارا فکری اور نظراتی تعلق کیا ہے. یہ ہمارے اہل سنت ہونے سے قطع نظر ہے. ہم شروع سے ہی اہل سنت ہیں. فلسطین میں شیعہ نہیں ہے, اور یہ بات اور اس کا تعلق شیعہ سنی ہونے سے ہٹ کر ہے۔ فلسطین میں عیسائی موجود ہیں۔ صہیونی حکومت کا مخالف ہر انقلابی حسینی سوچ رکھتا ہے۔
یہ جس فکر کی آپ بات کر رہے ہیں، شہید عقل کی مثال یا بہت سے فلسطینیوں کا حسین نام رکھنا، یہ چیز فلسطینی لوگوں میں ایک عام بات ہے، یا کوئی خاص طبقہ ہے جو ایسا کرتا ہے؟ یہ تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں۔ فلسطین کی سیاسی لڑائیوں سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین عالم اسلام کا ایک باقاعدہ حصہ ہے۔ شامات کے علاقے میں فلسطین ایک محترم جگہ تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تاریخی اعتبار سے فلسطینی لوگ امام حسین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تاہم عالم اسلام میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اہل سنت مسلمان امام حسین علیہ السلام کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید شباب اہل جنہ کے عنوان سے احترام نہ کرتے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حسینی قیام اور امام حسین کی تحریک کے اس مخصوص انداز کے ساتھ فلسطینیوں کا تاریخی حوالے سے کیسا تعلق رہا ہے؟
امام حسین 61 ہجری قمری میں شہید ہوئے، یعنی وفات پیغمبر کے تقریباً 50 سال بعد۔
جی، پیغمبر اکرم کی رحلت کے 50 سال بعد۔
جی، 61 ہجری قمری۔ شہادت کے بعد امام حسین کا مقدس سر اسقلان شہر میں لایا گیا، جو فلسطین میں ہے، مجدل میں، اور وہاں دفن کر دیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق وہاں دفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ 500 ہجری میں امام حسین کے مقدس سر کو قاہرہ مصر منتقل کیا گیا۔
میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات بالکل نئی ہے، شاید وہ پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو ان کی شہادت کے بعد؟
جی، ان کی شہادت کے بعد۔ جی بالکل، اس بات کو ابو العباس مقریزی نے ذکر کیا ہے۔ ابو العباس مقریزی مصری مسلمان مورخین میں سے ایک نامور شخصیت ہیں، جو کہ متوفی 1845 ہجری ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقدس سر کو منتقل کرنے کا واقعہ نقل کیا ہے۔ امام حسین کا سر مبارک فلسطینی علاقے مجدل کے محل اسقلان لایا گیا تھا۔
ابھی اسقلان فلسطین میں کہاں واقع ہے؟
المجدل کا علاقہ 1948 کے علاقوں میں سے ہے، جو غزہ کے نزدیک ہے۔
اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ علاقہ غزہ کی پٹی کے شمال میں ہے۔
جی جی بالکل ٹھیک، غزہ کے شمال میں، فلسطین کے مرکز کی طرف۔ یہاں لایا گیا اور پھر یہیں دفن کر دیا گیا۔ اس جگہ ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی، پھر یہاں سے امام حسین کا سر مبارک قاہرہ مصر منتقل ہوا۔ اس وقت کے سربراہ مملکت امیر تمیم نے یہ کام انجام دیا۔ مقریزی نے ایک جذباتی داستان اس سلسلے میں نقل کی ہے کہ کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہاں منتقل کیا گیا تھا، فلسطین سے اس کا ودا کیسا ہوا تھا، اور مصر میں اس کا استقبال کیسا ہوا تھا۔
مطلب یہ ہوا کہ قاہرہ میں جو راس الحسین کا مقام ہے، وہاں وہی سر مبارک منتقل کیا گیا تھا جو فلسطین کے مجدل کے محلۂ اسقلان سے لایا گیا تھا۔
جی ہاں بالکل ایسے ہی، امام حسین کا سر مقدس مسلمانوں کے ہاں دوسری جگہوں پر بھی منتقل ہوا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شام کے علاقے میں بھی ایک مقام جس کا نام راس الحسین ہے، اور اس کی روایت بھی ایسی ہے کہ وہاں پہ امام حسین کا سر مقدس لایا گیا تھا؟
جی جی، غالباً حلب میں۔
نہیں نہیں، دمشق میں بھی مقام راس الحسین ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان جگہوں پر امام حسین کا مقدس سر نہیں تھا، بلکہ یہ صرف مقام راس الحسین ہے، جیسا کہ ابھی اسقلان میں ہے۔ میں نے بتایا کہ یعنی یہ وہ جگہیں تھیں کہ جہاں پر امام حسین کے سر کو منتقل کرتے وقت رکھا گیا تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس وقت وہاں ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ پھر کچھ سال بعد امام حسین کا مقدس سر قاہرہ منتقل کر دیا گیا، اور ایسے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مقدس کو منتقل کرنے کے لیے الوداعی اور استقبالی تقاریب کا دونوں جانب، یعنی فلسطین میں اور مصر میں، خصوصی اہتمام کیا گیا۔
ابھی وہاں ایک بڑی مسجد اور بہت بڑی زیارت گاہ موجود ہے۔
تہ خانے میں زمرد محل ہے۔
جی میں قاہرہ گیا ہوں، میں نے خود قاہرہ میں وہ مقام رسول حسین دیکھا ہے۔ مصری مسلمان بہت عقیدت سے وہاں آتے جاتے ہیں، لوگوں کے لیے وہ مسجد رسول حسین انتہائی قابل احترام ہے۔
ہاں یہ بات عام ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے روحانی تعلق ہے۔ یہ تعلق ساری عوام میں پایا جاتا ہے، میں نہیں کہتا کہ صرف صوفیوں میں تھا، تاہم روحانی اور صوفیانہ معنوں میں اس کا رجحان صوفیزم کی طرف ہے، یعنی صوفیانہ نقطہ نظر کی چھاپ زیادہ ہے۔ یہ تعلق ہر پریشان حال انسان کے لیے ہے، ہر کوئی جو دباؤ، ظلم کا شکار ہے، زیادتی کا شکار ہے، ناانصافی کا شکار ہے، اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں تو آپ جا کر امام حسین کی زیارت کرتے ہیں، یہ لوگوں میں بہت رواج ہے، اور زیارت کے بعد ان کی روح کو تسکین مل جاتی ہے۔
فلسطین مجدل کے محلہ اسکلان میں یہ مقام تھا اور پھر سر امام حسین منتقل ہونے کے بعد.
جی جی بالکل, میں وہ داستان وہ بات مکمل کروں گا.
جی بالکل, آپ اس کہانی کو ضرور مکمل کریں, یہ ایک دلچسپ تاریخی واقعہ ہے. میرے خیال میں یہ تاریخی واقعہ یا تو بیان نہیں ہوا یا بہت کم بیان کیا گیا ہے.
لیکن مقریزی اور اس کی کتاب بہت پرانے ہیں, نوجوان بہت کم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. میں نے بتایا کہ 1845 ہجری میں فوت ہوئے. یہ مقام اور مسجد ایک مدت تک قائم رہے, لیکن افسوس کہ 1948 میں فلسطین پر صہیونی قبضے کے بعد صہیونی قابض حکومت نے ہمارے دیہات میں بسنے والوں کی شناخت ختم کرنے کا باقاعدہ پروگرام شروع کیا. اس کے بارے میں مزید وضاحت شاید بعد میں بیان کروں, لیکن ابھی میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جن پر 1948 میں قبضہ کیا گیا تھا.
حقیقت میں ان کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی گئی.
جی, 500 سے زیادہ دیہاتوں کو نقشے سے ہی نکال دیا گیا, نیست و نابود کر دیا گیا, تاکہ ثابت کریں کہ نقشے کے مطابق, ان کے نقشے کے مطابق لوگ یہاں پر رہتے ہی نہیں تھے. لیکن پھر بھی یہ لوگ, جگہیں اور ان کی تاریخ باقی رہی. 1953 میں مسجد مقام راس الحسین تخریب کر دی گئی, توڑ دی گئی, مٹا دی گئی.
فلسطین مجدل کی مسجد راس الحسین, یا جس کا نام بعد میں اسکلان ہو گیا,
نقشہ بنانے کے دوران اس اچھی خاصی مسجد کو تباہ کر دیا گیا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں ایران اور اسرائیل کے باہمی ڈپلومیٹک تعلقات استوار تھے, وہ شاہ کا زمانہ تھا. فلسطین اور ایران میں مخیر حضرات کا ایک گروہ اس جگہ کی تعمیر نو مرمت کے لیے اکٹھا ہوا, لیکن صہیونی غاصب حکومت نے اس مسجد کے لیے تعمیر نو کی اجازت نہیں دی اور مقام راس الحسین کو سفید سنگ مرمر سے دوبارہ تعمیر کر کے چھوڑ دیا. اب اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو زیارت کے لیے وہ جگہ کھلی ہے, لوگ وہاں جاتے ہیں. صہیونی حکومت بہت کم اجازت دیتی ہے کہ کوئی وہاں زیارت کرنے جائے. البتہ سیاح حضرات, ٹورسٹ اور غیر ملکی وہاں جا سکتے ہیں اور اس مقام کی زیارت کر سکتے ہیں.
آخری بات جو مجھے یاد ہے کہ وہاں صرف ایک مخصوص جگہ کو انہوں نے نشان لگا دیا ہے. عام طور پر بہرا برادری یا جو کوئی باہر سے جاتے ہیں ان کو اجازت ہے.
ایک سفید سنگ مرمروں کی جگہ ہے وہاں پر.
جی ہاں بالکل, ایک سفید سنگ مرمر کی جگہ ہے.
یہ بھی وہ جگہ ہے جسے فلسطینیوں نے بنایا تھا تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سر مبارک کی یاد تازہ رہے.
سن 1953 میں ایران اور فلسطین کی ایک مشترکہ کرنسی بنائی گئی تھی.
جی, جیسا کہ میں نے کہا, یہ تاریخی نقطہ نظر سے ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجودی اور ٹھوس روابط کا نقطۂ آغاز تھا.
ماضی میں صہیونی قبضے سے پہلے فلسطین میں یہ مقام ایک مشہور جگہ تھی.
جی ہاں, لیکن قابضین ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دیتے.
قبضے سے پہلے بھی
بے پناہ مختلف رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں.
جی بالکل ٹھیک ہے, ابھی آپ نے اس تاریخی نظیر کی طرف اشارہ کیا اور شہدا کے ایک دو واقعات بطور مثال بیان کیے, جن کا امام حسین, ان کے مقام اور امام حسین کی تحریک کے ساتھ ایک گہرا روحانی تعلق تھا. دوسری جانب فلسطین میں شیعہ نہیں ہے اور وہاں کی آبادی اکثریت اہل سنت پر مشتمل ہے. اگر میں غلطی میں نہ ہوں تو زیادہ تر شافعی مذہب کے پیروکار ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا بھر میں شیعہ امام حسین کے بارے میں ایک مخصوص رائے رکھتے ہیں, اسی طرح فلسطینی لوگ امام حسین کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, انہیں اپنے میں سے سمجھتے ہیں, یعنی کیا کوئی مشترکہ نگاہ موجود ہے. جیسے شیعہ حضرات کے یہاں مختلف مجالس ہوتی ہیں, شیعوں کی روزمرہ زندگی میں بہت سے سالانہ پروگرام بہت واضح ہیں. میں چاہتا ہوں آپ سے اس بارے میں کچھ سوال کروں, آپ مجھے کچھ بتائیے. اور بلا شبہ ایک وقت آپ کی اپنی نظر ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن میں اس معاملے میں فلسطینی عوام کا نقطہ نظر جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اہل تشیع اور امام حسین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں.
دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم فلسطینی لوگ مذہبی حوالے سے اہل سنت ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی کہا, اکثریت شافعی مذہب کے پیروکار ہیں. غزہ جیسے علاقوں میں زیادہ تر عوام شافعی سنی ہیں. دوسرے سنی مسالک بھی موجود ہیں, جیسے مالکی, حنبلی, حنفی بھی ہیں. وہ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے کہا, ان میں سے اکثر غزہ کے علاقے میں شافعیوں کے ساتھ ہیں. ہمارے علاقوں میں شیعہ اپنی ان فکری بنیادوں کے ساتھ موجود نہیں ہیں. فلسطین میں عام طور پر کوئی شیعہ نہیں تھا, شاید کوئی تاریخی وجہ ہو جس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا, لیکن فلسطین میں ہماری عام عوام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے محبت کرتی ہے, اہل بیت رسول کی محب ہے. مثال کے طور پر اہل بیت سے متعلق مختلف مقامات کو آپ نے دیکھا ہوگا, یا ابو ذر غفاری سے منسوب جگہ, یا اسقلان میں سر امام حسین کا مقام. ہمارے پاس غزہ اور مغربی کنارے دونوں جگہ پر اہل بیت سے منسوب مقامات موجود ہیں. ہمارے اہل بیت سے تعلق کا مسلکی گروہ بندیوں سے کوئی واسطہ نہیں کہ مثلاً آپ سنی ہیں یا شیعہ, نہیں, بلکہ اس تعلق کی بنیاد ہماری اسلامی ثقافت ہے. اور ظلم کا مقابلہ کرنے میں اہل بیت رسول کی قربانیاں ہیں. یہ اس رشتے کی جڑ ہے اور بنیاد ہے. اب یہ کہ فلسطینی عوام کا شیعوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے, مثال کے طور پر اگر ہم سیاسی نقطہ نظر سے جاننا چاہیں کہ فلسطینی عوام ایران کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں, ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں, مثلاً اعداد و شمار پر نگاہ کرتے ہیں. ایک عربی انڈیکس 2022 کے آخر میں جاری کیا گیا تھا. یہ انڈیکس عربی ریسرچ سینٹر نے ڈاکٹر عظمی بشارہ کی زیر نگاری میں شائع کیا تھا. یہ دوحہ میں ہے اور اس میں عرب ممالک کا بڑا حصہ شامل ہے. اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے اور اسے ایک معیار کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. سوال یہ تھا کہ عرب ایران کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں, سوال یہ تھا کہ آپ کی نظر میں دشمن کون ہے. یہ سوال بہت سی مختلف قومیتوں سے پوچھا گیا. اس سروے میں حصہ لینے والے عرب ممالک کے ہزاروں افراد میں سے صرف 13% نے ایران کو دشمن قرار دیا, صرف 13%. اور ان 13% میں صرف 1% فلسطینی تھے. یعنی اگر ہم جاننا چاہیں کہ فلسطینی ایران کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں تو میں مطمئن ہوں کہ یہی کم ترین لوگ جو ایران اور شیعوں کے بارے میں منفی نگاہ رکھتے ہیں. یہ بھی سیاسی شکوک و شبہات کی وجہ سے ہے, پروپیگنڈے کی وجہ سے ہے جن کا ہم خطے میں سامنا کر رہے ہیں. میرے محترم, فلسطین میں ہماری شرح خواندگی 95% سے زیادہ ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ واحد ہتھیار جو ہمیں دنیا کو اپنے ظلم کی داستان سنانے کی طاقت دیتا ہے وہ تعلیم کا ہتھیار ہے, ہم پر ہونے والے ظلم کی داستان. اسی وجہ سے امام حسین اور میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی زندگی میں علمی, فکری اور تاریخی جڑیں ہیں. لہذا اگر 12 سالوں کے دوران ہمیں خطے میں جن شبہات کا سامنا رہا ہے اس نے فلسطینی عوام اور ایران کے بارے میں ان کے نقطۂ نظر کو متاثر کیا ہوگا. البتہ میں سیاسی نقطۂ نظر کی بات کر رہا ہوں, تاریخی نہیں.
مذہبی و تاریخی حوالے سے کیسا ہے؟ اب سیاسی گفتگو کو ایک طرف رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس موضوع کو سیاسی نقطۂ نظر سے کچھ زیادہ دیکھنا نہیں چاہتے. آپ بتائیے کہ فلسطینی عوام شیعوں اور محرم کی مجالس وغیرہ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں؟
بہت خوب. مثال کے طور پر ہم اہل فلسطین یوم عاشورہ اور اس دن کے لیے کس اہمیت کے قائل ہیں. یقیناً ہم یوم عاشور پر شیعوں کی جیسی مجالس برپا نہیں کرتے.
واضح سی بات ہے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں,
لیکن فلسطین میں ہمارے لوگ 10 محرم کا دن کیسے مناتے ہیں؟ ہمارے لیے 10 محرم نجات و جہاد کا دن ہے. نجات کا دن ہے اس لیے کہ خداوند متعال نے اس دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دلائی, اور بنی اسرائیل 10 محرم کی نسبت سے روزہ رکھتے ہیں. جب حضرت رسول خدا اس ماجرا سے مطلع ہوئے تو کہا کہ میں بنی اسرائیل سے نسبت میں موسیٰ سے زیادہ حقدار ہوں, اگر میں زندہ رہوں تو 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھوں گا. اور اسی روایت اور حدیث کی بنا پر ان دونوں دنوں کے روزے بطور مسلمان ہماری ثقافت میں شامل ہیں. خصوصاً فلسطین میں جو اپنے زمانے کے فرعون یعنی اسرائیل کے جبر کا شکار ہے, ظلم کا شکار ہے, ایک ایسا دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مظلوموں کے نمائندے کے طور پر نجات دلائی, جو کہ اس وقت کے حسین تھے. اسرائیلی حکومت جو ہمارے زمانے کی فرعونی حکومت ہے, اس کے ہاتھ سے ہمیں بھی نجات ملے گی, اس کے ظلم سے نجات ملے گی. عاشورہ کا دن در حقیقت یوم جہاد ہے, اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین نے جام شہادت نوش کیا. گفتگو کے آغاز میں میں نے بتایا کہ امام حسین مسلح اور فوج کے ہمراہ نہیں تھے, کوفے کے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی, بے وفائی کی تھی. ہمارے تمام اہل سنت علماء کی رائے ہے کہ جنہوں نے امام حسین کے ساتھ غداری کی ہے ان پر لعنت بھیجنا جائز ہے. وہ کچھ لوگ جنہوں نے امام حسین سے کہا کہ آپ آ جائیں اور پھر وعدہ خلافی کر کے مکر گئے, وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کی بیعت کر لی تھی. امام حسین نے ان میں سے کچھ کو جب دیکھا تو ان سے کہا, تم لوگوں نے ابھی کچھ دن پہلے میری بیعت کی تھی. لیکن انہوں نے جواب دیا, اس بات کو بھول جائیں, اب تمہارے اور ہمارے درمیان جنگ ہے. یہ وہ فکر ہے جسے ہمارے جوان فلسطین میں زندہ رکھے ہوئے ہیں, یعنی ظلم کے خلاف جہاد کی فکر. جبکہ آپ کمزور ہو اور مظلوم ہو, آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ محاصرے میں ہیں, آپ کی ہویت خطرے میں ہے, آپ کی نسل کشی کی جا رہی ہے. لہذا یہ فکر فلسطینی عوام کے روزانہ کے حلال لقموں میں شامل ہے.
آپ اس کو کسی خاص طبقے سے مخصوص نہیں سمجھتے, کیا یہ فلسطینی عوام کی ثقافت اور ایک عمومی سوچ ہے؟
جی ہاں, ایسا ہی ہے. جب ہم امام حسین کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کے صرف چیدہ چیدہ خاص لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, بلکہ عوام امام حسین کے بارے میں گفتگو کرتی ہے. ہمارے مجاہد جوان اس بارے میں بات کرتے ہیں,
اس کی مزید وضاحت کریں تو اچھا ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ فلسطین میں جہاد و شہادت کا ماحول کیا ہے، جس میں کچھ فیصدی عوام حصہ لے رہی ہے اور جو اسی عوام کا جز ہیں، انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے، جہادی گروہوں میں شامل ہوئے ہیں، دانتوں تک مسلح اسرائیلی دشمن کے مقابلے میں دفاع و جہاد کا فیصلہ کیا ہے۔ لہذا میں پوچھنا چاہوں گا کہ حسینی جذبات، ہمارے بقول حسینیوں عاشورائی جذبات، کیا ان فلسطینی مجاہدین کے دلوں میں راسخ ہیں یا صرف انہی چار عدد فلمی ٹکڑوں کی حد تک محدود ہے، جسے کچھ لوگ نمایاں کر کے وسعت دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایسا نہیں ہے؟ حقیقت میں محدودیت نہیں ہے، بلکہ یہ شہدا فلسطینی عوام کے جذبوں کی مکمل عکاسی کرتے ہیں۔
ان کلپس کو دیکھیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ وصیت کے لیے ریکارڈ کیے گئے تھے، وصیت نامے ہیں شہدا کے، یعنی شہادت سے پہلے کی وصیت۔ مطلب یہ کہ ان فلموں کی ریکارڈنگ کوئی مبالغہ آرائی نہیں تھی، سوچ سمجھ کر تھی۔
یہ وصیتیں شہادت سے پہلے کی ہیں،
اور یہ باقاعدہ وصیت نامے تھے جو شہادت سے پہلے لکھے گئے تھے اور ریکارڈ کرائے گئے تھے۔ جی ہاں، یہ وصیت نامے ہیں جو ظاہر سی بات شہادت سے پہلے لکھے گئے اور ریکارڈ کرائے گئے، جو انہوں نے گاڑی میں سفر کے دوران کہی ہیں یا تحریر کی ہیں۔ جیسے عدنان خضر ہے، شہید عدنان خضر کہتا ہے کہ حسینی بنو یا زینبی کردار ادا کرو، یہ فلسطینی مجاہدوں میں سے ایک ہے۔ یہ بات اس نے خود کہی ہے جو بھوک ہڑتال میں شہید ہوا تھا۔
یعنی وہ شہادت کی تمنا کرتا تھا، آخرکار شہید ہو گیا اور وہ جان بوجھ کر اس طرح پڑھا۔
کس نے اسے سکھایا کہ وہ یہ بات کہے؟ اس کے ایمان اور یقین کے سوا کچھ نہیں کہ یہی صحیح راستہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، جس کا اس بات سے تعلق نہیں، اس کا دفاع و جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، نیز اس کا گہری اسلامی فکر سے کوئی واسطہ نہیں جو ظلم کے خلاف ڈٹ جاتی ہے۔ ایک اور کلپ بھی ہے شہید ہونے والے جوانوں کے بارے میں، وہ بھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا،
جیسے بسل العرج اور ابراہیم نابلسی۔
وہ عبیداللہ ابن زیاد کے لشکر کے سامنے امام حسین کا جواب دہرایا کرتے تھے، کہتے تھے حیات من الذلہ۔ جب وہ امام حسین کے سامنے قتل یا قید کا اختیار رکھنا چاہتے تھے،
بین سلت و ذلہ،
امام نے ان کی تجویز قبول نہیں کی۔ امام حسین نے اس دوراہی پر رکنے کو تسلیم نہیں کیا، پھر فرمایا حیات من الذلہ۔ یہ ہمارے جوانوں کا نعرہ ہے، ہمارے جوان بھی یہی کہتے ہیں۔ یا وہ شہید جس نے اپنی ماں کو خط لکھا، کہتا ہے کہ میری ماں، اس وقت کو یاد کریں جب امام حسین واقعہ کربلا میں شہادت کی طرف جا رہے تھے۔ جی ہاں، یہ خاص لوگ تھے لیکن عام لوگوں میں سے تھے، پہلے عام تھے، خاص بعد میں بنے، سیاست دانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جدید پشتی نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کو شہادت کے لیے چنا ہے۔ یہ لوگ ہم عوام کے بھی چنے ہوئے تھے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ منتخب تھے تو ہمارا مطلب سیاسی یا علمی منتخب افراد نہیں، وہ خاص تھے کیونکہ انہوں نے یہ راستہ خود اختیار کیا تھا، قربانی، ہمت اور مردانگی کا راستہ، غیر مساوی جنگ کا راستہ، جسے امام حسین نے اس وقت انتخاب کیا تھا۔
ایک تصور جس کے بارے میں کئی سالوں سے بات کی جا رہی ہے، اربعین کے دنوں میں بہت زیادہ دہرایا جاتا ہے، کچھ نے اسے نعرہ بنا لیا ہے کہ حسین دنیا کے آزاد لوگوں کے رہنما ہیں۔ یہ لوگ امام حسین کو ایک اور زاویے سے بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ دائرہ اسلام کی حد تک بھی نہیں، بلکہ ہر حق پرست انسان پسندوں کے دائرے میں اسلام کا ذکر کرتے ہیں، یعنی امام حسین کے نام کو وسعت دیتے ہیں۔ مجھ میں یہ کہنے کی ہمت تو نہیں ہے کہ امام حسین صرف میرے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جتنا میں احساس کرتا ہوں، جہاں تک میں دیکھتا ہوں، اہل سنت بھی امام حسین کو اپنا مانتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ طرز نگاہ، جسے میں نے شیعوں میں زیادہ دیکھا ہے، یا میری معلومات شاید کم ہوں، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اسے ٹھیک سمجھتے ہیں کہ امام حسین کو حتیٰ ایک دین سے بھی بہت آگے بیان کیا جائے، اور انہوں نے جو تحریک چلائی، جو قیام کیا، اس میں اسلام سے بھی زیادہ تمام مذاہب کے لیے وسعت پائی جاتی ہے؟
حقیقت میں یہ ظلم ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ یہ صرف ظلم ہے، بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ امام حسین کی شخصیت صرف ایک گروہ کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ امام حسین ایک فکر ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، وہ ایک شخص ہونے سے زیادہ ایک فکر ہیں۔ ہم اہل سنت کے لیے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ ریحانہ رسول کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ بتول کے بیٹے ہیں، لہذا امام حسین کو شیعہ سنی نقطہ نظر میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ اس فکر کو فرقوں تک محدود کر دیں۔ میرے محترم بھائی، فلسطین میں ہر جگہ امام حسین کا علم لہراتا ہے، لیکن خاص علم یا یہ علم جو آپ اٹھاتے ہیں، یا کالے جھنڈوں پر جن پر لبیک یا حسین لکھا ہوتا ہے، اس شکل اور صورت میں نہیں، بلکہ فکر، حسینی فکر کا علم، اور ایک سوچ کی صورت میں، یہ علم وہاں ہر جگہ موجود ہے. جب آپ صہیونی دشمن پر حملہ کرتے ہیں, آپ دشمن کے اندر جا کر اسے مارتے ہیں. آپ جوان بھی ہیں, ساری چیک پوسٹوں کو پار کرتے ہوئے صہیونی دشمن کے مرکز میں جا پہنچتے ہیں. عوامی زبان میں آپ صہیونی دشمن کو پاگل کر دیتے ہیں. یہ وہی حسینی علم ہے جسے اس جوان نے عملی طور پر لہرایا ہے. یہ مشکل بھی ہے اور ظلم بھی ہے کہ امام حسین کی شخصیت کو, ہماری مشکل ہے کہ امام حسین کی شخصیت کو کسی ایک مخصوص دین یا مذہب یا فرقے میں قید کر دیا جائے. جو لوگ اپنے ملکوں میں آزادی چاہتے ہیں یا چاہتے تھے, وہ فرانس میں ہوں, لاطینی امریکہ, مشرق, حرمین, قم, فلسطین یا کسی بھی جگہ ہوں, اگر اس تہذیب و ثقافت کا مطالعہ و تحقیق نہ کریں, ان کی نمایاں افراد, ان کے افکار امام حسین اور تحریک کربلا سے اگر منسلک نہ ہوں, تو وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی. مجھے یقین نہیں ہے کہ امام حسین ان کے افکار میں نہ ہوں, خاص طور سے اگر وہ امام حسین کے قیام کو جانتے ہیں. بہت مختصر طور پر میں نصیحت کروں گا ہر اس شخص کو جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ امام حسین کے بغیر آزادی و حریت تک پہنچا جا سکتا ہے, تو وہ اس سوچ کو چھوڑ دے, وہ غلطی پر ہے. چونکہ اگر آج امام حسین ہمارے درمیان ہوتے, تو وہ ہر طرف جاری مذہبی اور مسلکی فتنوں پر راضی نہ ہوتے, وہ ہرگز ایسا نہ ہونے دیتے. خاص طور سے جب امام حسین کو اس سارے اختلاف کا بہانہ بنایا جا رہا ہو. بلا شبہ امام حسین ہر ایسے شخص سے جنگ کرتے جو مسلمان کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے. امام حسین کے قریبی ترین افراد نے کوشش کی تھی کہ امام حسین کو ظلم کے مقابلے میں نہ جانے دیں. امام حسین قرآن مجید کی اس آیت کے مزداق تھے, ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس فکر اور شخصیت کا حامل انسان کسی ایک دین و مذہب میں قید نہیں رہ سکتا, بلکہ وہ ہر دین و مذہب سے مافوق ایک شخصیت ہے, ایک فکر ہے. اپنی سوچ و فکر کی وجہ سے, نہ کہ اپنی قوم, قبیلہ, جماعت اور مخصوص دین کی حمایت کرنے کی وجہ سے.
حقیقت میں آج ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, عالم انسانیت جس خطے میں ہم جی رہے ہیں, مغربی ایشیا, شاید یہاں جس سرطانی غدود سے ہمارا واسطہ پڑا ہے, صہیونی سازشیں, مسئلہ فلسطین اور مسلمانوں کے قبلہ اول کا مسئلہ اہم ہے. کیا ممکن ہے کہ بغیر کسی تکلف کے امام حسین کے قیام سے جو نتائج حاصل ہوئے, اور وہ جرأت و بہادری کا عملی نمونہ جو انہوں نے اپنی اولاد اور اپنے مخصوص اصحاب کی کم ترین تعداد کے باوجود 61 ہجری میں پیش کیا, آج ہمارے لیے یہ عالم اسلام جن مشکلات کا شکار ہے, آپ اس قیام و تحریک کو ان تمام مسائل کا راہ حل قرار دیتے ہیں یا نہیں, یا کیا سمجھتے ہیں؟
جی بالکل, امام حسین کے دوستوں اور قریبیوں کی تنزلی یا ان کے اختلافات دشمن کی طرف سے نہیں تھے. آپ کے بھائی محمد ابن علی ساتھ نہیں گئے. 8th دن یوم ترویہ, اگلا دن عرفات کا تھا, لیکن امام حسین نے فیصلہ کر لیا کہ قیام کریں گے, کیونکہ اس کام میں مزید تاخیر نہیں ہو سکتی تھی. سب ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, انہیں گھیر لیا, ان کا کھانا پینا بند کر دیا. ایسا ہے جیسے میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے ذرا آپ تصور کیجیے, غزہ کی پٹی کا محاصرہ, مسجد اقصی میں وقت اور جگہ کی پابندی, مغربی کنارے کی چوکیاں اور سیکورٹی کے نام پر حد بندیاں, اور صہیونی حکومت کا حاملہ خواتین کی پیٹوں کو زخمی کر دینا, 1948 کے علاقے میں بچوں کو آگ لگانا, غزہ کے لوگوں پر خوراک اور پانی کی بندش, ایسے جیسے ہم کربلا کے میدان میں ہیں.
یعنی آپ فلسطینی عوام ان تمام مصائب و مظالم کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں درد کرتے ہیں,
اور اس سب کے خلاف فلسطینی عوام ڈٹ کر کھڑی ہے. نیز یہ دفاع صرف فلسطینی عوام تک محدود نہیں ہے, اب خطے میں ایک منظم تحریک اٹھ چکی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم فلسطین کے شمال, لبنان کے جنوب سے لے کر فلسطین کے آخری مقام تک لہرا رہا ہے. یہ علم فکر و نظر, دفاع و جہاد اور طرز زندگی کے ساتھ بلند ہے. امام حسین کی طرز زندگی کا علم خطے میں ظلم کے خلاف قائم ہے. اپنی راہ, آزادی اور حصول مقصد کے راستے میں یہ علم اٹھ رہے ہیں. اب ہمارا مقصد صرف فلسطین کی آزادی نہیں, آج مجاہدین کا مقصد انصاف کا قائم ہونا ہے, دین و اسلام کے حقیقی مفہوم کا نفاذ, اصل میں عدل و انصاف کا قیام اور توحید کا عام ہونا ہے. یہ وہی علم ہے جو امام حسین نے بلند کیا تھا, آج ہم سب کے ہاتھ میں ہے.
جناب ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اسکرین شاٹ کی دعوت قبول کرنے کا.
آپ کا شکریہ, اور خدا آپ کی حفاظت کرے. آپ کا اور ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس گفتگو کا اہتمام کیا.
ناظرین اکرام, آپ کا شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ ان ایام میں خاص طور سے اس ویڈیو کو ज्यादा से ज्यादा शेयर और फैलाएं। आप सबका खुदा हाफिज़ व नासिर हो।